الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. استاد محترم حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب مدد العلوم العالی کے غیر موجودگی میں مجھے حکم ہوا کہ دین کی باتیں آپ کے سامنے عرض کروں. اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ صحیح بات کہنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے اور اس کے آخری ایام، آخری عشرہ اب شروع ہو چکا ہے جو کہ پورے رمضان شریف کا عطر و خلاصہ ہے. اور ہمیں حکم ہے کہ اس آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو معمول پورے رمضان ہی کثرت سے عبادت اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کا تھا، لیکن حضرت صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آخری 10 دن آتے تھے تو آپ کمر کس لیتے تھے. تو اس میں ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ ہم نے اب تک 20 دن جیسے بھی گزارے ہوں، آخری عشرہ شروع ہونے کے بعد جس میں سے اب ویسے بھی 3 دن گزر گئے ہیں، تو اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. میں نے جو آپ کے سامنے آیتیں اور سورہ تلاوت کی وہ لیلۃ القدر سے ہی متعلق ہے. میں اس کا پہلے ترجمہ عرض کرتا ہوں اور پھر اس سے متعلق چند باتیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. تو قرآن کریم کی جو قرآن کریم کا جو نزول ہوا وہ شب قدر میں ہوا، تو اس کی اہمیت دلانا بھی مقصود ہے. کیونکہ جو کتاب ہے وہ افضل ترین کتاب، جس ذات پہ نازل ہوئے وہ افضل ترین پیغمبر، انتخاب کیا گیا افضل ترین مہینے کا، اور افضل ترین مہینے کی افضل ترین شب کا۔ تو پہلے وقت سے، پہلے مرحلے سے، پہلی وحی سے بتا دیا کہ یہ کتنی اہمیت والی چیز ہے کہ افضل ترین کتاب افضل ترین پیغمبر پر افضل ترین مہینے کی افضل ترین رات پر ہم نازل کر رہے ہیں۔ تو نہ صرف یہ کہ کتاب کی بڑی اہمیت، بلکہ اس کے جو حقوق ہیں اس کی بھی بہت اہمیت۔ آگے فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کیا اس کا مرتبہ ہے تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ آگے خود تھوڑی سی جھلک بتائی قرآن کریم نے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے۔ یہ جو خیر کا لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا یہ مبالغے کے لیے کیا جاتا ہے۔ عربی زبان میں خیر کا لفظ آتا ہے مبالغے کے، کسی کو بہت زیادہ کثرت سے بیان کرنے کے لیے۔ یعنی یہی نہیں کہ وہ ہزار مہینے سے بہتر، بلکہ ہزار مہینے سے بدرجہا بہتر۔ اس کو ہم اپنی زبان میں مثال سے اس طرح سمجھیں کہ جیسے ہم کسی سے کوئی کام کرنے کو کہتے ہیں، دو چار دفعہ کہنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ تم سے سینکڑوں دفعہ کہا یہ کام کرنے کو، تو حقیقت میں سینکڑوں دفعہ تو نہیں کہا ہوتا، دو چار دس دفعہ بیس دفعہ کہا ہوتا ہے، لیکن اس کو بتایا جاتا ہے سینکڑوں کی تعداد میں۔ تو یہ خیر کا لفظ بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ ہزار مہینے سے، یعنی ہزار مہینے سے بدرجہا بہتر ہے۔ خود ہزار مہینے ہی کہیں 83 سال سے اوپر سال بنتے ہیں، بن جاتے ہیں، اور اس سے بھی بدرجہا بہتر۔ تو اس کا اندازہ ہم اپنے طور پر لگانا ہمارے لیے مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ تو فرمایا کہ لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ کیا ہوتا ہے اس میں؟ تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے اور روح اترتے ہیں۔ روح سے مراد حضرات مفسرین نے جبریل امین کو لیا ہے کہ جبریل امین اور دیگر فرشتے دنیا میں آتے ہیں۔ بإذن ربهم من كل امر، ہر قسم کے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لے کر آتے ہیں۔ سلام هي حتی مطلع الفجر، یہ رات سراپا سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ یہ تو آیت کا مختصر ترجمہ تھا، اس سے متعلق چند باتیں جو اس کی تشریح میں حضرات مفسرین نے کہی ہیں وہ عرض کرتا ہوں۔ یہ لیلۃ القدر، قدر کے تین معنی آتے ہیں۔ قدر کے ایک معنی تو عظمت کے ہیں، تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ عظمت والی رات ہے، اس سے زیادہ عظیم اور عظمت والی رات کوئی اور ہے ہی نہیں۔ قدر کے ایک معنی تقدیر کے بھی آتے ہیں۔ تو یہ جو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ فرشتے اترتے ہیں اللہ تعالیٰ کے معاملات کو لے کر، اس کا مطلب یہ بھی لیا ہے مفسرین نے کہ یہاں پر تقدیر کے فیصلے اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں کہ اس رات میں جس جس کو آئندہ سال میں جو جو رزق ملنا ہے، جو جو تنگی آنی ہے، جو جو مصائب آنے ہیں، جو جو نعمتیں آنی ہیں، اس کے فیصلے لکھ کے دیے جاتے ہیں۔ قدر کے ایک معنی تنگی کے بھی آتے ہیں۔ کیا معنی؟ کہ حضرت جبریل امین فرشتوں کے ساتھ جب اترتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر عبادت کرنے والے کو جا کر سلام کرتے ہیں، اس کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، تو ان کی کثرت سے زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ یعنی اتنی کثرت سے فرشتے اترتے ہیں اس رات میں، جن کا کام کیا ہے کہ جو بھی بندہ مومن یا بندہ مومنہ، کوئی بندی اللہ تعالیٰ کی جو ہے عبادت میں لگی ہوئی ہے، اس کے لیے سلامتی کی دعا کریں۔ تو تینوں معنوں کا احاطہ اس میں ہوتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سراپا سلامتی ہے, مغرب سے لے کر فجر تک یہ رات سلامتی ہی سلامتی والی ہے. اور یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ رات عطا کی. اس کا پس منظر بھی کچھ اسی طرح ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کے سامنے ذکر کیا اس بات کا کہ پچھلی امتوں میں کچھ لوگ ایسے گزرے جنہوں نے 80-80 سال جہاد کیا, 80-80 سال مسلسل لگاتار اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کی. تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ خیال ہوا کہ ہماری تو عمریں بھی 80 سال نہیں ہوتی, ہم 80 سال مسلسل جہاد کریں, 80 سال لگاتار عبادت کریں, یہ ہمارے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے. اور نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ دوسرے لوگ ہم سے آگے ہو جائیں گے جنت میں اجر و ثواب میں اور ہم وہیں رہ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور طفیل میں ہمیں یہ رات عطا فرمائی کہ 80 سال سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب ایک رات میں مل سکتا ہے اس سے, اگر اس کی طرف صحیح معنوں میں توجہ کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جائے. اور یہ رات ظاہری سی بات ہے کہ ایسی ہے کہ فضول کاموں میں خرچ کرنے والی ہرگز بھی نہیں ہے, بلکہ اس سے جتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو اس سے اٹھانا چاہیے. اس لیلۃ القدر کا ایک پس منظر بھی ہے ایک اور, اور اس میں ہمارے لیے بڑا اہم سبق بھی ہے. دین اسلام کے جتنے احکام ہوتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی سبق ہمارے لیے موجود ہوتا ہے. شب قدر جب نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تعین متعین طور پر, یعنی کس رات میں کون سی تاریخ کو ہوگی, جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو بتلانے کے لیے باہر تشریف لائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عموماً طریقہ یہ تھا کہ جب کسی سے بات کرنی ہوتی تھی لوگوں سے تو عموماً ممبر پر تشریف لاتے تھے, پہلے اعلان کر دیا جاتا تھا کہ فلاں وقت میں آپ علیہ الصلوۃ لوگ جمع ہو جائیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطاب فرمائیں گے. آپ اس وقت میں تشریف لاتے تھے اور عموماً ممبر پر مسجد میں لوگوں سے بات کر لیا کرتے تھے. تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی خبر دینے کے لیے باہر تشریف لائے تو راستے میں آپ کو دو افراد جھگڑتے ہوئے ملے. اس جھگڑے کی بے برکتی یہ ہوئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعین تاریخ شب قدر کی وہ ذہن سے مٹا دی گئی. اللہ تعالیٰ کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل اس امت پر احسانات بہت رہے, یہ صحیح ہے کہ وہ مٹا دی, لیکن اس کی جگہ اور ہمیں کشش دے دی کہ 5 راتوں میں سے کسی بھی رات میں تلاش کر لو, اور ہمیں فائدہ یہ ہے کہ 1 سے زیادہ راتوں میں عبادت کرنے کا موقع عطا ہو گیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں بنیادی سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ دین کا مزاج یہ ہے کہ وہ بالکل اور ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ دو مسلمان باہم جھگڑا کریں. دین کے اندر ناپسندیدہ ترین باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ دو مسلمان باہم ایک دوسرے سے جھگڑا کریں, فساد کریں. آپ دیکھیں نا, شب قدر جیسی عظیم ترین عبادت کی رات صرف اس وجہ سے مٹا دی گئی, صرف اس وجہ سے چھپا دی گئی کہ دو مسلمان باہم جھگڑ رہے تھے. میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے, قرآن کریم کا حکم یہ ہے کہ جھگڑے کے وقت میں اپنے آپ کو الگ رکھو. ایک دوسرے سے کچھ الگ رہ کر غور و فکر کرو، یہ نہ ہو پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو تو وہ دونوں اپنے خاندان کے بڑوں کو، جو صلح جو قسم کے لوگ ہوں جن کو صلح کرانے کا مہارت حاصل ہو، ان کو بیچ میں ڈالو تاکہ ممکنہ حد تک دونوں کے درمیان میں صلح ہو سکے، اور خدا نخواستہ اس پر بھی نہ ہو علیحدگی کی نوبت ہی آ جائے تو کیا کرو؟ شوہر کو حکم ہے کہ بیوی کو عدت اپنے ہی گھر میں گزارو، لیکن تم اس میں اجنبی کی طرح داخل ہو گئے، کیونکہ وہ بیوی اب تمہاری بیوی نہیں رہی، تو تم گھر میں اجازت لے کر داخل ہو. یہ ایک اور راستہ رکھا کہ شوہر جو ہے اتنے عرصے تک غور و فکر کرے کہ دیکھو میں اس کی وجہ سے، اس جھگڑے کی وجہ سے اپنے ہی گھر میں اجنبی بن گیا کہ مجھے اپنے گھر میں بھی اجازت لے کے آنا پڑتا ہے. تو عدت کے دوران میں اس کو غور و فکر کرنے کا موقع ملے گا، ہو سکتا ہے باہم دوبارہ صلح ہو جائے. اور پھر بھی یہ نوبت نہ آئے تو جس وقت اس کو رخصت کرو، اس کو جوڑا دے کر بحسن خوبی رخصت کرو. دین کا مزاج تو یہ ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جھگڑے شروع ہوتے ہیں اور اگر نوبت علیحدگی کے آ جائے تو پہلے دن بیوی الگ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد تا حیات وہ خاندان ایک دوسرے کی شکلیں نہیں دیکھتے. تم میری والدہ کے جنازے میں نہیں آئے، تم اس طریقے سے مجھ سے نہیں ملے، جب میں آیا تو میرا اس طرح اکرام نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ. اور اس کی بنیاد پر دو بھائی سال ہر سال تک دوسرے کی شکل دیکھنے کو روادار نہیں ہوتے. تو ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے لیلۃ القدر کے پس منظر میں بھی کہ اپنے جھگڑے بھی ختم کرنے ہیں. اس میں اگر کسی سے جھگڑا کیا ہوا ہے تو وہ جھگڑے کو ختم ہونا چاہیے. کسی کے ساتھ باہم رنجش ہے، وہ رنجش ختم ہونی چاہیے. کسی کے ساتھ ناراضگی ہے، وہ ناراضگی ختم ہونی چاہیے. اچھا، دین کا تقاضا ایک یہ نہیں ہے کہ انسان کے کسی کے ساتھ اگر کوئی رنجش ہو اور جو اس کے پرانے تعلقات ہیں وہی تعلقات پرانے دوبارہ بحال ہوں. یعنی آپ کا اگر کوئی کاروباری شریک ہے، آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ کھاتے پیتے تھے، ایک برتن میں کھاتے تھے، ایک شامیں ساتھ گزرتی تھیں، دن ساتھ گزرتا تھا، باہم بے تکلفی تھی، کسی وجہ سے ناراضگی ہو گئی، رنجش ہو گئی، اب بات چیت بند ہے. تو اب جب دوبارہ ملیں گے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ پرانے جیسے ہی تعلقات ہوں. تعلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب ایک دوسرے سے ملے تو سلام دعا کرے، خیریت دریافت کرے، اس کو کوئی مشکل پیش آئے تو اس کی مشکل میں شریک ہو، اس کی مدد کرے، وہ خوشی میں آپ کو بلائے تو اس کی خوشی میں شرکت کرے. قطع تعلق کہتے ہیں کہ بس نہ سلام ہے نہ کلام ہے، سامنے سے کوئی آ رہا ہے تو اپنا رخ پھیر لیا، یہ دین میں منع ہے. لیکن ایک دفعہ اگر رنجش ہوئی اور دوبارہ تعلق بنا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ پرانے والے تعلق کو ہی باہر رکھا جائے، لیکن کم از کم اتنا تو ہو کہ سلام دعا ہو، خیر خیریت معلوم کی جائے، کسی وقت اس کو کوئی مشکل درپیش ہو تو مدد کی جائے، اور کوئی خوشی میں وہ بلائے تو اس میں شریک ہوا جائے. اتنا تعلق برقرار رکھنا یہ ضروری ہے. تو ہمیں ساتھ میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم نے لیلۃ القدر کے جہاں فائدے اٹھانے ہیں، وہاں یہ بھی رکھنا ہے پیش نظر کہ ہمارا اگر کسی سے جھگڑا ہے، کسی سے رنجش ہے، تو اس کو بھی ختم کرنا ہے، اس کو بھی صلح میں تبدیل کرنا ہے، اور اس باہم ناراضگی کو ختم کر کے اللہ تعالی کی عبادت کرنی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی حکم دیتے ہیں تو اس پر اجر و ثواب نہیں رکھتے. جیسے ابھی لیلۃ القدر ہے، حالانکہ اگر حکم دے دیتے تو حق تھا کہ اس رات میں عبادت کرو، یہ تو فریضہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ہمیں اس پر بے شمار اجر و ثواب رکھے ہیں. چنانچہ اس میں بھی لیلۃ القدر میں بھی 1000 مہینوں سے بہتر رات اس کو قرار دے کر اجر و ثواب کی انتہا یہ کر دی کہ 80 سال سے بھی اوپر عبادت کا ثواب ملے گا. یعنی اس طرح ملے گا کہ انسان کی پلک بھی نہ جھپکے. تو اسی طرح اگر کوئی شخص حدیث شریف میں آتا ہے کہ حق پر ہو اور جھگڑا نہ ہونے کی غرض سے وہ اپنا حق چھوڑ دے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کا ضامن ہوں. دیکھیں ہم اپنے اعمال سے کیا اس بات کا تصور کر سکتے ہیں کہ ہمیں جنت کی ضمانت مل جائے؟ ہمارے پاس تو کوئی عمل ہی ایسا نہیں ہے. لیکن وہ ہستی جو وجہ کائنات ہے, جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی ضمانت دے رہے ہیں کہ اگر تم جھگڑے پر ہو صرف جھگڑا ختم کرنے کی نیت سے, جبکہ تم حق پر ہو اور اپنا حق وصول بھی کر سکتے ہو, لیکن ایسا کرنے میں باہم جھگڑا ہوگا, اس جھگڑے کی بچنے کی نیت سے تم اس کو چھوڑ دیتے ہو, تو میں تمہیں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کا ضامن. کتنی بڑی بشارت ہے اس میں. تو انسان کو ایسے موقع پر ان چیزوں کا استحضار رکھنا چاہیے تاکہ اس کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو, اللہ تعالی کی طرف رغبت ہو, اپنی جنت پیش نظر ہو, آخرت سامنے ہو, تو ایسی چیزوں کو کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس لیلۃ القدر میں جہاں عبادت کرنی ہے وہاں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمارا باہم کسی سے جھگڑا نہ ہوا ہو, کوئی رنجش ہو گئی ہو تو اس کو ہم دور کریں. پھر لیلۃ القدر سے فائدہ کس طرح اٹھانا چاہیے, حضرات علماء کرام نے اس کے مختلف مزاج کے مطابق مختلف طریقے بتائے. میں ان سب کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. فرمایا کہ اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جتنی عبادتوں کے طریقے ہیں سب اس میں اپنا لیے جائیں. سب سے ضروری ترین کام تو یہ کہ ساری نمازیں با جماعت تکبیر اولی سے پڑھنی چاہیے, خاص کر عشاء اور فجر کی. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے عشاء کی نماز پڑھ لی جماعت سے تکبیر اولی کے ساتھ اور اسی طرح فجر, تو آدھی رات کا ثواب عشاء کی نماز پڑھنے پر, آدھی رات کا ثواب فجر پڑھنے پر, تو انسان کو پوری رات کا ثواب ملے گا. اس کے علاوہ تہجد کی بڑی فضیلت ہے, تو اس میں ہر حال میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تہجد کی نماز بھی ادا ہو. اور جو دیگر عبادات ہیں کہ اس میں کچھ صدقہ ہے, کچھ صدقے کی کوشش کی جائے کہ اس ساتھ میں نکال لیا جائے. ذکر کا ایک طریقہ ہے تو اس میں تلاوت اور تسبیحات کچھ پڑھ لی جائیں. تو جتنی نوعیتیں ہیں عبادت کی ان کو سر انجام دینے کی اس میں کوشش کر لی جائے. اور اس کو حاصل کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ اعتکاف ہے, جو کہ ماشاءاللہ ہر مسجد میں اس وقت جاری ہے. یہ حضرات تو اگر سو کے بھی گزار دیں تو ان کو اعتکاف کا وہ لیلۃ القدر کا ملنا یقینی ہے. البتہ غیر معتکف کے لیے یہ ہے کہ جب وہ مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لیں, تو جتنی دیر وہ مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتے رہیں گے. تو ان راتوں کو اس قدر کے ساتھ, اس عظمت کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے. دو راتیں گزر چکی ہیں, بقیہ تین راتیں 25, 27 اور 29 کی باقی ہیں, اور جس میں غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ 27 کو لیلۃ القدر ہو. میں نے اپنے دادا حضرت مولانا احتشام اللہ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ یہ جو سورہ قدر ہے اس میں 3 جگہ لیلۃ القدر کا ذکر آیا ہے. لیلۃ القدر میں 9 حروف آتے ہیں اور اس کا 3 دفعہ ذکر کیا گیا ہے, تو 9 × 3 = 27. تو یہ اس بات کا ایک امکان ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ زیادہ تر 27ویں شب کو ہو. لیکن حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ وہ کبھی 21 کو بھی ہو سکتی ہے، 23 کو بھی ہو سکتی ہے، 25 کو بھی ہو سکتی ہے، 29 کو بھی ہو سکتی ہے. تو ہمیں ہر رات کی قدر کرتے ہوئے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس میں عبادت کر کے اپنی آخرت بنانے کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.